الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. رمضان کا لفظ ہر رمضان اس سے نکلا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے تیزی، شدت، سختی. جیسے کہا گیا رمز یومنا، کہ آج بہت تیز گرمی ہے، ای اشتد حر. جب کوئی پرندہ بہت سخت پیاسا ہو تو اس کے لیے عربی زبان میں کہتے ہیں رمز الطائر، کہ پرندے کو سخت پیاس لگی ہے. چنانچہ احادیث میں چاشت کی نماز کے وقت کے بارے میں کہا گیا صلاۃ الاوابین حتی ترمز الفصال، جب اونٹنی کے بچے کے پاؤں جلنے لگتے ہیں، 11 بجے کا وقت دن میں دھوپ ذرا تیز ہو جاتی ہے، تو اس کو چاشت کی نماز یا صلاۃ الضحیٰ کہا گیا. مسلم شریف کی روایت ہے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ظہر کی بات کہی تو فرماتے ہیں شکونا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ فی رمضان، ہم نے ایک مرتبہ شکایت کی کہ ظہر کے وقت بہت گرمی ہوتی ہے. رمضان فعلان کے وزن پر علم جنس ہے. بعض نے کہا کہ باب سمع یسمعون، اس میں رمز یرمز اس سے مصدر ہے، کیونکہ انسان کو اپنے گناہوں کی تپش کی وجہ سے تپش ملنی تھی، اللہ نے اس تپش کو مٹانے کا جو مہینہ بنایا اس کا نام رمضان تجویز فرمایا. روزے کو عربی میں صوم کہتے ہیں، لفظی معنی ہے کسی کام سے رک جانا. جیسے بی بی مریم نے تہیا کر لیا کہ میں نے قوم سے بات کوئی نہیں کرنی، چپ رہنا ہے، تو اس کے جواب میں انہوں نے کیا کہا، انی نذرت للرحمن صوما، اس کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوا. عربوں میں گھوڑے کو جب تربیت دیتے ہیں تو اس کو کافی دیر بھوکا پیاسا رکھتے ہیں، کیونکہ سفر میں، جنگ میں ممکن ہے وقت پہ چارہ نہ ملے، تو اس کے لیے اس کو تیار ہونا چاہیے. تو جو گھوڑا ایسی کیفیت میں ہو کہ اس کا پانی بھی بند کر دیا جائے، چارہ بھی بند کر دیا جائے، اس کے لیے بھی صوم کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اس گھوڑے کو صائم کہتے ہیں. آج کی ہماری زبان میں اگر سیڈ سے سیڈلنگ تیار کر لی جائے کسی خاص انوائرمنٹ میں اور پھر اس کو فیلڈ کے اندر لگانا ہو تو اس کو کہتے ہیں ہارڈن آف، اس کو تھوڑی دیر نکال کے دھوپ پہ رکھ دیتے ہیں، پانی بھی نہیں دیتے. پودا ذرا سخت ہوتا ہے، تو یہ ہارڈن آف کرنا اس کو صائم کہا گیا. شرعی اصطلاح میں صوم کہتے ہیں کہ خاص وقت میں خاص چیز سے خاص مقصد کے ساتھ رک جانا. چنانچہ حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے صوم کی تعریف یہ کی, فرماتے ہیں وَفِي شَرْعِ اِمْسَاكٌ مَخْصُوصٌ فِي زَمَنٍ مَخْصُوصٍ عَنْ شَيْءٍ مَخْصُوصٍ بِشَرَائِطٍ مَخْصُوصَةٍ. چنانچہ ہم رمضان میں دن کے وقت کھانا پینا جمع اس سے پرہیز کرتے ہیں, رک جاتے ہیں, کس نیت کے ساتھ؟ عبادت کی نیت کے ساتھ. اس لیے یہ صوم کہلاتا ہے. اگر نیت کچھ اور ہو تو پھر بے شک اگر کوئی بندہ کھانے پینے سے رکا رہے اس کو روزہ دار نہیں کہیں گے. کسی صاحب کو وزن گھٹانے کا شوق پیدا ہو جائے اور وزن گھٹانے کی نیت سے وہ کھانا پینا نہ کھائے تو اگر یہ سارا دن نہ کھائے اس کو صائم نہیں کہیں گے. اس میں نیت کا دخل ہے. چنانچہ یہ ایک مہینہ ہے جس کی پہلی رات میں اللہ رب العزت جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں. بعض ملکوں میں ہم نے یہ طریقہ دیکھا کہ جو بڑے بڑے بلڈرز ہوتے ہیں, عمارتیں بناتے ہیں, وہ ایک محلہ تعمیر کر دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ایک دن ایسا آتا ہے کہ جب وہ کسٹمرز کو وہ دکھاتے ہیں تاکہ پھر اس کی بکنگ شروع کر سکیں. تو اس سے پہلے وہ پورے محلے کو اچھا صاف کر کے پریزنٹیبل بنا دیتے ہیں. بالکل اسی طرح اللہ رب العزت جنت کے تمام دروازوں کو کھول دیتے ہیں, خوشبوؤں کی دھونی دی جاتی ہے, حتیٰ کہ حوریں فرشتوں سے پوچھتی ہیں کہ کیا نئی بات ہونے والی ہے تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی امت پر ایک مہینہ آ گیا ہے جو رحمتوں برکتوں کا مہینہ ہے. یوں سمجھیں کہ اس مہینے میں اللہ رب العزت جنت کی بکنگ فرماتے ہیں. بھی تو کھولا جاتا ہے جنت کے دروازوں کو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے کا انتظار فرماتے تھے. صرف اتنی سی بات اس مہینے کے شرط کے لیے کافی ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم انتظار. چنانچہ طبرانی شریف کی روایت ہے, انس اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام یہ دعا فرماتے تھے, اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. ہمارے اکابر کے ہاں رمضان شریف کی اتنی اہمیت تھی کہ جب کسی بندے کے فضل و کمال کا تذکرہ کرنا ہوتا تھا تو بتایا جاتا تھا اس نے زندگی کے اتنے رمضان گزارے ہوئے. یہ یارڈ سٹک تھی, یہ ایک معیار تھا کہ اس بندے نے کتنے مقامات طے کر لیے ہوں گے جس نے زندگی میں اتنے رمضان گزارے. چنانچہ مشہور تابعی ابن الفضل فرماتے ہیں کہ کانوا یدعون اللہ ستۃ اشہر ان یبلغہم رمضان. چھ مہینے دعا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دینا, اور جب رمضان گزار لیتے تھے ثم یدعونہ ستۃ اشہر ان یتقبلہ منہ. پھر چھ مہینے دعا کرتے رہتے تھے اللہ رمضان کی ہمارے ان اعمال عبادات کو قبول فرما لے. یوں سمجھیں کہ پورا سال ہی اس کی دعا مانگی. اس لیے کہ رمضان سال کا قلب ہے, جیسے جسم کا قلب, قلب سلامت رہے تو جسم سلامت. جس کا رمضان سلامتی کے ساتھ گزر گیا اس کا پورا سال سلامتی کے ساتھ. جناب امام ربانی مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مکتوبات میں ایک بات لکھی ہے وہ فرماتے ہیں کہ رمضان آنے والے سال کا ایک چھوٹا سا نمونہ ہوتا ہے چھوٹی اسکیل پر. بڑی بلڈنگ بنانی ہوتی ہے نا جب لوگوں نے, چھوٹا سا ماڈل تیار کرتے ہیں دکھانے کے لیے کہ جی آپ کی بلڈنگ ایسی لگے گی, تو وہ جیسا چھوٹی اسکیل پہ ماڈل ہوتا ہے بڑی اسکیل پہ وہی بلڈنگ ہوتی ہے. بالکل اسی طرح ہم جس چھوٹی سی اسکیل پر یہ رمضان گزاریں گے اسی اسکیل کے اوپر اسی معیار پر ہمیں باقی سال کے مہینوں کو گزارنے کی توفیق نصیب ہو جائے گی. تو اس مہینے کو خوب اہتمام کے ساتھ گزارنے کی ضرورت ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان للہ, نبی شام نے فرمایا ان للہ تبارک و تعالی تو تقا فی کل یوم و لیلۃ یعنی فی رمضان, رمضان کے ہر دن میں اور ہر رات میں جہنم سے جہنمیوں کو بری کیا جاتا ہے. ہمارے یہاں بھی دستور ہے عید کا دن ہو تو جی صدر صاحب نے مجرموں کو عام معافی دے دی. چنانچہ ہم نے دیکھا کہ بہت بڑے بڑے مجرم کئی دفعہ ان کو معافیاں مل جاتی ہیں. بالکل اسی طرح رمضان کے مہینے میں اللہ رب العزت کی خطا کاروں کو گناہ گاروں کو ہاں معافی دے, کوئی رحم کی اپیل تو کرے نا, کوئی آ کے ہم سے مانگے تو صحیح نا. تو یہ رمضان کا مہینہ ایسا. اور پھر دوسری بات فرمائی وَإِنَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ, ہر مومن مرد ہو یا عورت جس نے بھی روزہ رکھا ہر رات میں اور ہر دن میں اس کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں. اب جہاں یہ ایک نقطہ سمجھے کہ اگر کوئی بندہ آپ کی نظر میں بڑا ولی ہے بہت اولیاء میں سے ہے ولایت کے مقام پہ فائز ہے اور وہ کسی وقت آپ کو کہہ دے کہ جی میرے دل پر الہام ہوا ہے یہ قبولیت دعا کا وقت ہے دعا کرو, تو آپ کیسے دعا کریں گے؟ بڑے ذوق شوق لجاجت کے ساتھ کہ جی ایک ولی نے کہہ دیا قبولیت دعا کا وقت ہے. ارے ولی کی بات کیا, سید الانبیاء سید الاولیاء امام الانبیاء امام الملائکہ اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرما رہے ہیں کہ سحری میں اور افطاری میں اللہ رب العزت روزہ دار کی دعا کو قبول فرما دے. تو ہمیں سحری اور افطاری میں کیسے دعا کرنی چاہیے؟ پکے یقین کے ساتھ. ہماری آنکھ کا دیکھنا غلط ہو سکتا ہے, ہمارے آقا کا نکلا ہوا زبان سے لفظ وہ غلط نہیں ہو سکتا. سارا سال شکوے کرتے ہیں روتے ہیں آملوں کے پیچھے بھاگتے ہیں, بیٹی کا رشتہ نہیں ہوتا, بیٹے کو نوکری نہیں ملتی, بات درست نہیں ہوتا, کاروبار نہیں چلتا اور اس قسم کی ساری باتیں, کیا ضرورت ہے؟ جب اللہ رب العزت نے اس مہینے میں دعا قبول کرنے کا وعدہ فرما لیا اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری عطا فرما دی, سبحان اللہ مزے ہو گئے ہمارے. لیکن عام طور پر آپ دیکھیں شیطان اس وقت میں بندے کو دعا مانگنے سے غافل کر دیتا ہے. جب افطاری کا وقت ہوگا بس افطاری کے دسترخوان پہ بٹھا کے چیزوں میں مصروف کر دیتا ہے, یا سحری میں لیٹ کرتا ہے اتنا لیٹ کہ پھر وہ جی وقت ہوا یا نہیں بس یہی فکر ہوتی ہے اور کھانا ہوتا ہے, وہ دعا کا ٹائم نکل جاتا ہے. اہتمام کریں کیونکہ نبی علیہ السلام نے خوشخبری عطا فرمایا. اس کی مثال یوں سمجھیں کہ جیسے 30 چیک بک یعنی 30 پیپر کی ایک چیک بک آپ کو دے دی کسی نے, بلینک چیک ہے, جو اماؤنٹ اس پر لکھو گے تمہارے اکاؤنٹ میں پہنچ جائے گا. یہ 30 چیک بلکہ 30 ضرب 2 60 چیک نیل گئے, ایک شہری کا ایک افطاری کا. بلینک چیک داخل اسی طرح جمع کروا دیں گے تو کچھ بھی نہیں جائے گا, تھوڑا لکھیں گے تھوڑا جائے گا, زیادہ لکھیں گے تو ہم سے منحصر ہے. ایسا کیوں ہے؟ کبھی سوچا کہ صبح اور شام دعا مانگنے کے لیے اس مہینے میں خوشخبری کیوں دے دی گئی؟ اس کے پیچھے راز ہے. ذرا بات کو سمجھنے کی کوشش فرمائیے. ہمارے ہاں گھر میں کام کروانا ہو نا بھائی, یہ ٹیوب لائٹ آن نہیں ہو رہی, کسی الیکٹریشین کو بلاؤ. تو الیکٹریشین کو بلانے کے لیے جاتا ہے نوکر اور اسے پوچھتا ہے بھائی تم کیا مزدوری لوگے, طے کر کے 100 روپیہ 200 روپیہ, اور اس کو پھر گھر لے کے آتا ہے کام کروانے کے لیے. ہم مزدوری پہلے طے کرتے ہیں پھر کام کرواتے ہیں, لیکن جو امیر لوگ ہوتے ہیں نا ان کے یہاں یہ نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں 100 200 ہمارے لیے سب برابر ہے, جاؤ بندے کو لاؤ. وہ کام کرواتے ہیں اور پھر کام کر کے اتنا دیتے ہیں کہ وہ بندہ خوش ہو جاتا ہے. یہ اللہ رب العزت کا معاملہ تھا. رب کریم نے فرمایا میرے بندو تم بھی میری مزدوری کرو گے, سارا دن بھوکے پیاسے رہو گے, اور میں وہ مالک ہوں کہ جس نے تمہیں حکم دیا کہ مزدور کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے تم اس کی مزدوری دو. لیکن تم تو مزدوریاں طے کرتے ہو نا, میں طے بھی نہیں کرتا, اور میں پہلے سے بتا دیتا ہوں کہ میں جو کہو گے تمہیں عطا کر دوں گا. لہذا نبی علیہ السلام نے بتلا دیا کہ فی کل یوم و لیلۃ دعوت مستجاب. یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے, سمجھدار بندے کے لیے یہ بہت بڑی بات کر دی گئی ہے. رمضان کا مہینہ, اللہ اکبر, ایک دن کا ایک لمحہ بندے کو ولایت کے مقام تک پہنچانے کے لیے کافی ہے. ایک لمحہ. امام ربانی مجدد لسانی رحمۃ اللہ اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں, میں نے کشف کی نظر سے دیکھا تو مجھے باقی پورے سال کی رحمتیں برکتیں جو نازل ہوتی ہیں وہ دریا کی طرح نظر آئیں, اور میں نے رمضان کے مہینے کے نور کو دیکھا وہ مجھے سمندر کی طرح نظر آیا, کوئی کنارہ ہی نظر نہیں آتا. اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے اس مہینے میں آج ہمیں وقت گزارنے کی توفیق عطا فرمائی. چنانچہ نبی علیہ السلام نے اہتمام فرمایا, شعبان کے آخری دن صحابہ کو اکٹھا کر کے ان کو سمجھایا, ان ھذا الشہر قد حضرکم وفیہ لیلۃ خیر من الف شہر. یہ جو مہینہ آیا ہے اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں کی عبادتوں سے بہتر ہے. فرمایا فقد حرم من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها الا محروم. جو اس مہینے کی برکات سے محروم ہوا ہر خیر سے محروم ہوا, اور اس سے محروم نہیں ہوتا مگر وہی جو محروم شقی یا بدبخت ہوا کرتا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اہتمام کے ساتھ چنانچہ حدیث پاک میں فرمایا کہ یہ ایک مہینہ ہے, فینزل الرحمہ, اس میں رحمت کا نزول ہوتا ہے, وَيُحِطُّ الْخَطَايَا, اور گنہگاروں کی خطاؤں کو معاف کیا جاتا ہے, وَيَسْتَجِيبُ فِيهِ الدُّعَا, اور اس میں دعا کو قبول کیا جاتا ہے, وَيَنْظُرُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَى تَنَافُسِكُمْ فِيهِ, اور اللہ تعالیٰ اس میں تمہارے تنافس کو دیکھتے ہیں. تنافس کہتے ہیں آگے بڑھنے کی کوشش کرنا, کون کتنا آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے, کون کتنا اللہ کو راضی کرنے کے لیے زیادہ مجاہدہ, زیادہ محنت, زیادہ یکسوئی. اللہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتے ہیں. تو بھئی روزے تو سب نے رکھے, مگر اللہ تعالیٰ یہ دیکھیں گے کہ اس روزے کو تماحتہ آداب کے ساتھ کس نے. تو ہم کوشش کریں کہ جو دن زندگی کے ہیں ان دنوں میں صحیح آداب کے ساتھ یہ وقت گزارنے کی کوشش کریں. چنانچہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الصوم نصف الصبر, روزہ آدھا صبر ہے. اور ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ الصبر نصف الایمان, کہ صبر آدھا ایمان. تو گویا روزہ چوتھا حصہ ہوا ایمان کا. یہ بندے اور اس کے پروردگار کے درمیان ایک خفیہ معاہدہ ہے. اس لیے جنت کے 8 دروازے, جہنم کے 7 دروازے. دستور ہے دنیا کا کہ جدھر سے زیادہ لوگوں نے جانا ہوتا ہے نا, ادھر بڑا دروازہ رکھتے ہیں. یا مکان کے جس طرف سے زیادہ لوگوں نے آنا ہو وہاں زیادہ دروازے رکھتے ہیں. تو جب یہ دستور ٹھہرا, اللہ رب العزت نے جہنم کے دروازے بنائے 7 اور جنت کے بنائے 8. اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں, میری مخلوق زیادہ کدھر جائے؟ ارادہ خیر کا ہے نا. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندے میری نعمتوں کو زیادہ پانے والے بن جائیں. ایک مرتبہ ایک ملک میں ہم ایئرپورٹ پہ اترے, تو اس میں ہم 8-10 بندے تھے جو بیرون ملک کے تھے, اور باقی سارے لوگ اسی ملک کے تھے. کوئی 350-350 بندے تھے. جیسے ہم پاسپورٹ کنٹرول پر پہنچے, ہم نے دیکھا ایک دروازہ تھا, وہ بغیر پاسپورٹ دکھائے گزر رہے تھے اس میں سے. 5 منٹ کے اندر وہ 300 بندے گزر گئے اور ہم ابھی دروازوں پہ ہی کھڑے تھے. میں نے اپنے ساتھی کو کہا آج مجھے ایک بات سمجھ میں آ گئی. کہنے لگا کیا؟ میں نے کہا حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنت کے 8 دروازے, ان میں سے ایک دروازے کا نام باب الریان, روزہ داروں کے لیے دروازہ. چنانچہ جس نے صحیح انداز سے روزے رکھے ہوں گے, جیسے وہ جنت کے دروازے پر پہنچیں گے وہ دروازہ کھلا ہوگا بغیر چیک کیے سیدھا. چلو ماشاء اللہ. چنانچہ روزہ رکھنے کے 3 درجات ہیں. ابن جوزی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ الصوم ثلاثۃ, روزے 3 طرح کے ہیں. صوم الروحی, روح کا روزہ. وہو قصر العمل, اور یہ ہے اپنی امیدوں کو مختصر کرنا. وصوم العقل, عقل کا روزہ. وہو مخالفت الہوا, اور وہ ہے اپنی خواہشات کی مخالفت کرنا. وصوم الجوارح, اور اعضاء کا روزہ. وہو الامساک عن الطعام والشراب والجماع, کھانے پینے اور جماع سے رکنا, یہ اعضاء کا روزہ. تو 3 درجے ہوئے روزے کے. اعضاء اور جوارے کو کھانے پینے اور جماع سے روکیں, یہ 1 درجہ ہوا. ایک اس سے ذرا بلند درجہ ہوا, وہ ہوا عقل کا روزہ, کہ خواہشات جو انسان کے دماغ میں نفسانی شیطانی شہوانی خیالات آتے ہیں ان کو روکیں, یہ عقل کا روزہ ہوا. اور ایک ہوا دل کا روزہ. دل کا روزہ کیا؟ کہ دل میں ماں سوا کی محبت نہ ہو, ایک اللہ کی محبت. تو گویا روزہ دار تین طرح کے، کھانے پینے جماعت سے رکنے والا وہ بھی روزہ دار، مگر اس نے ذرا کم درجے کا روزہ رکھا. جس نے اپنے آپ کو نفسانی شیطانی وساوت خیالات سے بچایا اور اللہ کی یاد دل میں رکھی، یہ اس سے بہتر روزے والا. اور جس نے سحری سے لے کے افطاری تک اپنے دل کی توجہ اللہ کے سوا کسی غیر کی طرف ہونے ہی نہیں دی، فرمایا کہ یہ ہے سب سے اعلی روزہ رکھنے والا بندہ. چنانچہ فرماتے ہیں فمن امسک عن المفطرات فنہایت صومہ اذا ہجم اللیل، جس بندے نے آدھا جوارے کا روزہ رکھا جب رات آ گئی اس کا روزہ ختم. ومن امسک عن الاغیار، اور جس نے ماں سوا کی محبت سے روزہ رکھا، مخلوق کی نفسانی شیطانی شہوانی محبت ان سے روزہ رکھا. ومن امسک عن الاغیار فنہایت صومہ ان یشہد الحق، اس کے روزے کا افطار اس وقت ہے جب اس کو اپنے رب کا دیدار نصیب ہوگا. وفی قولہ علیہ السلام، پھر دلیل پیش کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا یہ فرمان ہے سومو لے رویاتے ہی و افطرو لے رویاتے ہی. عام معنی تو یہی ہے کہ بھئی چاند دیکھو روزہ رکھو رمضان شروع کر دو، اور چاند دیکھو تو پھر عید کا دن شروع. وہ فرماتے ہیں نہیں، اس کا معنی اور بھی ہے. فرماتے ہیں سومو لے رویاتے ہی، یہاں لام تعلیلیہ بنے گا علت کے لیے کہ روزہ رکھو اللہ کے دیدار کے لیے. لے رویاتے ہی کا معنی کیا بنے گا؟ اللہ کے دیدار کے لیے. وَأَفْتِرُوا لِرُوْيَتِهِ، اس میں جو لام ہوگا یہ با کے معنی میں ہوگا کہ تم پھر افطار کرو گے بے رویاتے ہی اللہ کے دیدار کے ساتھ. چنانچہ اصل روزہ تو یہ ہوا نا. چنانچہ جو انسان بھوکا رہتا ہے روزہ رکھتا ہے، اللہ رب العزت کا دیدار اسے نصیب ہوتا ہے. تفسیر روح البیان میں یہ لکھا قال اللہ تعالیٰ فی مخاطبت عیسیٰ علیہ السلام تجو ترانی، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ اگر بھوکا رہیں گے تو آپ میرا دیدار حاصل کر سکیں گے. اس لیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا للصائم فرحتان، روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہوتی ہیں. فرحت عند الافطار، ایک خوشی تو وہ کہ جب افطاری کا وقت ہوتا ہے، وفرحت عند لقاء الرحمن، اور ایک خوشی وہ ہوگی جب رحمان سے ملاقات ہوگی. چنانچہ روح البیان میں ایک حدیث پاک کو نقل کیا گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من حافظ علی ثلاث فهو ولی اللہ حقا، جس نے تین چیزوں کی محافظت کی پکا اللہ کا ولی. ومن ضیعهن فهو عدو اللہ حقا، اور جس نے ان تین چیزوں کو ضائع کیا وہ اللہ کا پکا دشمن. فرماتے ہیں الصلاۃ ایک نماز، دوسرا والصوم، اور تیسرا وہ غسل الجنابہ، غسل جنابت. ان تین چیزوں کے بارے میں، اور اسی تفسیر روح البیان میں ہی ہے وفی بعض الخبر ان الجنان یشتقن الی اربعات نفر، فرماتے ہیں کہ جنتیں چار بندوں کی مشتاق ہوتی ہیں، ان کی ملاقات کا انتظار کرتی ہیں. کون سے چار بندے؟ صائم رمضان، رمضان کا روزہ رکھنے والا، وتالی القرآن، قرآن کی تلاوت کرنے والا، وحافظ اللسان، اپنی زبان کی حفاظت کرنے والا، ومطعم الجیران، اور اپنے پڑوسی کو کھانا کھلانے والا. ابن جوزی رحمت اللہ علیہ عجیب بات فرماتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جس نے رمضان کا روزہ صحیح آداب کے ساتھ رکھا، من صام رمضان فی انصات و سکون و کف نسمعہ و بصرہ و لسانہ و یدہ و جوارحہ عن الحرام والکذب والغیبۃ والاذی، جس نے روزہ اس طرح سے رکھا کہ اس نے اپنے اعضاء سے کوئی بھی گناہ نہ کیا. فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، ایک طرف من اللہ تعالی یوم القیامت، وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے اتنا قریب ہوگا، حتی تمس رکبتہ رکبت ابراہیم علیہ السلام، حتیٰ کہ اس کے یہ گھٹنے ابراہیم علیہ السلام کے گھٹنوں کے ساتھ آ کر ملیں گے، اتنا قریب ہو جائے گا. جس نے رمضان کو صحیح گزارا اتنا ابراہیم علیہ السلام کے وہ قریب ہو جائے گا. اور ابن جوزی رحمت اللہ علیہ، حالانکہ یہ سخت آدمی ہے حدیث کے معاملے میں، فرماتے ہیں کہ قال علیہ الصلوۃ والسلام، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لو یعلم الناس ما لهم فی شہر رمضان، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ان کو رمضان کے مہینے میں کیا ملتا ہے، لتمنوا ان تکون السنۃ کلھا رمضان، یہ تمنا کرتے کاش کہ پورا سال رمضان بنا دیا جاتا. اتنا کچھ تو رمضان میں ملتا ہے نا. چنانچہ وہ شعر لکھتے ہیں، یجازت صائمون اذ استقاموا بدار الخلد والحور الملاہی، کہ جزا دی جائے گی، صلہ دیا جائے گا روزے داروں کو اگر وہ استقامت کے ساتھ روزہ رکھیں، جنت میں گھر کا اور حور الملاہی، یہ ملیح پہ ہے، جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا بھائی یوسف صدیق تھے وانا ملی، ہم کہتے ہیں جس کو نمکین چہرہ. نمکین چہرہ کا مطلب ہوتا ہے کہ بندہ دیکھے تو نظر ہٹانے کو جی نہ کرے، بار بار دیکھے. وبالغفران من رب عظیم وبالملک الکبیر بلا براہی، فیا احبابنا اجتہدوا وجدوا لہذا الشہر من قبل الرواحی، اے دوستو خوب جد و جہد کرو، محنت کرو اس سے پہلے کہ یہ مہینہ ہم سے جدا ہو جائے. اثر رحمان ان یمحو ذنوبی ویغفر ذلتی قبل افتضاحی، قریب ہے کہ رحمان ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور بخش دے ہماری لغزشوں کو اس سے پہلے کہ ہماری قیامت کے دن فضیحت ہو جائے. چنانچہ رمضان میں جس طرح نیکی کا درجہ بہت بڑھا دیا جاتا ہے، اس طرح رمضان میں گناہ کرنا اس کی سزا بھی بہت بڑی ہے. ابن جوزی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، قال علیہ الصلوۃ والسلام، من سرق فی رمضان، جس نے رمضان میں چوری کی، او زنا یا زنا کیا، او غصبا یا غصب کیا، او انتحق حراما یا حدود توڑ دی اللہ کی، او شرب خمرا یا شراب پی، او تعدا ظلما یا کسی پر ظلم کیا، لم یتقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا، اللہ تعالیٰ اس کے نہ فرض قبول کرے گا نہ نفل قبول کرے گا، ولعنہ اور اللہ اس پر لعنت فرماتے ہیں، ہوا وملائکتہ وہ اور اس کے ملائکہ، الی مثلہ من الحول اگلا رمضان آنے تک، پورا سال اللہ کے فرشتے اس پر لعنت فرماتے ہیں. اس لیے رمضان میں گناہ کرنا بہت زیادہ قبیح ہے. یہ مہینہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا. اس مہینے میں بھی انسان اللہ سے غافل ہو تو پھر تو انسان بہت بڑی خیر سے محروم ہو گیا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان کے اس مہینے کی اہمیت کو پہچانیں اور اپنے رب کو اس میں منانے کی پوری کوشش کریں. یہ روزے پہلوں پر بھی فرض کیے گئے تھے مگر نصارہ پر 30 روزے فرض تھے. وقیل کہا گیا ان النصارى فرض عليهم صيام شهر رمضان في الانجيل, کہ ان پر انجیل میں رمضان کے مہینے کے روزے فرض کیے گئے تھے. فکانوا يصومون شهرا, وہ ایک مہینہ کے روزے رکھتے تھے. فمرض ملک من ملوکهم, ان کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ بیمار ہو گیا. فجعل عليهم ان افاق ان يزيدوا فيه 10 ايام, کہنے لگے اگر اس کو صحت ہو گئی تو ہم 10 دن اور روزے رکھیں گے, 30 کے 40 بنا لیے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رمضان کے 30 روزے آخر کیوں رکھے گئے؟ تو فرماتے ہیں کہ فإن قیل لما فرض رمضان 30 یوما, رمضان کے 30 روزے کیوں فرض کیے گئے؟ فالجواب, جواب میں فرماتے ہیں انہ قیل ان الوقوف على الصراط 30 سنة, قیامت کے دن پل صراط پر 30 سال کے لیے بندے کھڑے ہوں گے, وقوف ہوگا. فَإِذَا صُمْتَ 30 يَوْمًا أَعَانَكَ اللَّهُ فِي الْمَوْقِفِ بِالْعَافِيَةِ وَالسَّلَامَةِ, تو 30 دنوں کے بدلے اللہ 30 سال کا وہ جو وقوف پل صراط پر ہوگا اس کو آسانی کے ساتھ گزار دیں گے. فرماتے ہیں مثل هذا الشهر كمثل رسول ارسله سلطان الى قوم, اس مہینے کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بادشاہ اپنا نمائندہ کسی قوم کی طرف بھیجے, اگر وہ قوم اس نمائندے کا اکرام کرے, اس کی بات مانے, تو نمائندہ جب آ کر رپورٹ دیتا ہے تو بادشاہ کو وہ قوم اچھی لگتی ہے, خوشی ہوتی ہے. اور اگر وہ غلط رپورٹ دے کہ جی ان لوگوں نے میری بے اکرامی کی, توجہ ہی نہیں کی, بات ہی نہیں سنی, تو بادشاہ کو پھر غصہ آتا ہے اس کے اوپر. اسی طرح رمضان کا مہینہ, جتنے اچھے انداز سے رمضان گزارا قیامت کے دن رمضان اس کی شفاعت کرے گا. کیا مطلب؟ کہ جب رمضان اپنی رپورٹ پیش کرے گا تو اس کی رپورٹ کو سن کر اللہ رب العزت اس بندے سے محبت فرمائے گا, اور جو کہے گا کہ اس کو تو فرق ہی کوئی نہیں پڑا تھا, اس کا تو معمول وہی تھا جو پہلے تھا, پرواہ ہی نہیں تھی اس کو, تو پھر اللہ رب العزت کو اس سے ناراضگی ہوگی. چنانچہ یہ مہینہ علوم و معارف کے حصول کا بھی ذریعہ بنتا ہے, اس لیے کہ بندے کا پیٹ کافی وقت خالی رہتا ہے. یہ جو بھوک ہے نا, اس کے فوائد بھی بہت ہیں. تصوف و سلوک میں تو جتنی منازل ہیں ان کے طے ہونے میں اس بھوک کو بنیادی درجہ حاصل ہے. اسی لیے قلت طعام مستقل ایک پوائنٹ ہے. بلکہ یحییٰ بن معاذ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ لو کان الجوع یباع فی السوق, اگر بھوک بازار کے اندر بک رہی ہوتی, لکان المرید محقوقا اذا دخل السوق ان لا یشتری شیئا غیرہ, تو مرید سالک کو چاہیے تھا کہ اگر وہ بازار میں داخل ہوتا تو بھوک کے سوا کوئی چیز نہ خریدتا. اتنے اس کے فوائد ہیں. ایک بزرگ بھوک کے فوائد گنوا رہے تھے, کسی نے کہا حضرت یہ بھوک بھی کوئی فائدے کی چیز ہے؟ فرمانے لگے ہاں, اگر فرعون کو بھوک آتی تو وہ کبھی انا ربکم الاعلی کا دعویٰ اپنی زبان سے نہ نکالتا. اس نے خدائی کا دعویٰ اسی لیے کیا کہ اس کو بھوک کا پتہ نہیں تھا, پیٹ بھرا ہوا تھا. اس لیے تاتار ثانیہ میں حاشیے پر لکھا ہے کہ جو بہت پیٹ کو بھر کے رکھتا ہے نا بندہ, اس پر کسی کی نصیحت کا اثر نہیں ہوتا, اس پر کسی کی نصیحت کا اثر نہیں ہوتا، اور اگر وہ کسی کو نصیحت کر دے تو اس کی نصیحت پر دوسرے پہ اثر نہیں ہوتا. تو اس مہینے میں چونکہ مومن روزہ رکھتا ہے، اس لیے حدیث پاک کے مطابق پانی میں مچھلیاں، ہوا میں پرندے، بلوں میں چیونٹیاں، سب اس کے لیے مغفرت اور بخشش کی دعائیں کرتے ہیں. فرماتے ہیں قیل الشہور الاثنا عشر تماثل اولاد یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام، مہینے 12 ہیں، جیسے یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے 12 بیٹے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا نا، انی رأیت احد عشر کوکبا، تو 11 کوکب ہو گئے اور 12 یہ خود ہو گئے، تو 12 بیٹے ان کے. تو فرماتے ہیں کہ شہر کے پورے سال کے مہینے بھی 12 ہوتے ہیں. اب جس طرح یوسف علیہ السلام کی وجہ سے اللہ تعالی نے ان کے 11 بھائیوں کی توبہ کو قبول کر لیا تھا، جو مہینہ رمضان کو اچھا گزارے گا اللہ اس کے بدلے 11 مہینوں کے گناہوں کو بھی جلدی معاف فرما. چنانچہ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرنی بعمل. ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کسی کام کا حکم فرمائیے. فرمایا علیک بالصوم، روزے رکھا کرو. فَإِنَّهُ لَا عِدْلَ لَهُ، اس لیے کہ اس کے برابر کوئی دوسری چیز نہیں. قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مُنِّي بِعَمَلٍ، اور کوئی عمل بتائیے. قال عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ، فرمایا روزہ رکھو. فَإِنَّهُ لَا عِدْلَ لَهُ، اس کا کوئی برابر ہی نہیں ہے. فرماتے ہیں تیسری مرتبہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرنی بعمل، مجھے کسی کام کا حکم فرمائیے. تیسری مرتبہ نبی علیہ السلام نے فرمایا علیک بالصوم فانہ لا مثل له، کہ تم روزے رکھو کہ روزے کا مثل کوئی ہے ہی نہ عمل. اب یہاں آ کے بات سمجھنے والی ہوئی کہ روزے کا مثل کوئی دوسرا عمل نہیں. کیوں جی، بات سمجھائیں یا آگے چلیں؟ سمجھائیں، توجہ سے. اعمال مختلف طرح کے ہیں، چنانچہ ایک حدیث پاک میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات خود سمجھائی. فرماتے ہیں رضی عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ روایت ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الاعمال عند اللہ عز و جل سبع، اعمال اللہ کے ہاں 7 طرح کے ہیں. اعمال کتنی قسم کے ہوئے؟ اجر کے اعتبار سے، جو ان کا بدلہ ملتا ہے نا اعمال کا اللہ کے ہاں بندے کو، تو اجر اور ریوارڈ اس کے اعتبار سے اگر تقسیم کی جائے تو اعمال کتنے بنے؟ 7. 7 طرح کے اعمال ہیں. فرماتے ہیں عملان موجبان، 2 عمل ایسے ہیں کہ وہ واجب کر دیتے ہیں، لازم و ملزوم. ہم کہتے ہیں نا جی کہ یہ چیز تو لازم و ملزوم ہے، ایک کے ساتھ دوسری جڑی ہوئی ہوتی ہے. تو فرمایا کہ 2 عمل ایسے ہیں، عملان موجبان، 2 عمل ایک دوسرے کے اوپر لازم و ملزوم والے، وہ کون سے ہو گئے؟ فرماتے ہیں فاما الموجبان فمن لقی اللہ یعبدہ مخلصا لا یشرک بہ شیئا وجبت لہ الجنہ. ایک عمل کہ جو اللہ سے اس حال میں ملا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتا تھا، یعنی شرک سے بچتا تھا، اس بندے پر جنت واجب ہو گئی. تو یہ لازم ملزوم چیز ہو گئی. اور دوسرا، جو بندہ اس حال میں اللہ سے ملا کے شرک کرتا تھا، وجبت لہ النار، اس آدمی پر جہنم واجب ہو گئی. تو توحید اور شرک یہ عملان دو عمل ایسے ہیں کہ موجبان ہیں. توحید کے ساتھ جنت لازم اور شرک کے ساتھ جہنم لازم، دو عمل تو یہ ہو گئے. اور فرماتے ہیں کہ عملان بے امثالہما، دو عمل ایسے ہیں کہ ان کو ان کا مثل ملتا ہے. مثلا من عامل سیئتن جزیا بہا، جس نے گناہ کیا اس کو گناہ کی جیسی کرنی ویسی، یہ جیسا کیا ویسا مل گیا. بے امثالہما. اور دوسرا، ومن اراد ان یعمل حسنتن فلم یعملہا جزیا مثلا، جس نے نیکی کا ارادہ کیا اگرچہ کر نہ سکا، ایک نیکی اس کو بھی مل گئی. تو یہ دو عمل جن کو مثل مل جاتا ہے. تو عمل چار طرح کے ہو گئے نا. یہاں دو تھے عملان موجبان، جو واجب لازم والے تھے، توحید کے ساتھ جنت واجب اور شرک کے ساتھ جہنم واجب. پھر عملان بے امثال ہی ماں، کہ ان کے مثل ملتا ہے، گناہ کیا جتنا کیا اتنی سزا ملی، نیکی کا ارادہ کیا اگر کر نہیں سکا تو بھی ایک اس کو عمل کا اجر نیک نیکی مل گئی. یہ بے امثال ہی ماں. تو یہ چار ہو گئے. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں وَعَمَلًا بِعَشْرِ أَمْثَالِهِ، ایک عمل ایسا بھی ہے کہ جس کا دس گنا، ایک عمل جس کا، یہ پانچواں ہو گیا. وہ کون سا عمل ہے؟ فرماتے ہیں من عمل حسنتن جزی عشرا، جس نے نیک عمل کر لیا اس کو دس گنا اجر ملا. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا. اب یہ پانچ عمل ہو گئے، عملان موجبان، توحید پہ جنت اور شرک پہ جہنم، گناہ کا اتنا ہی بدلہ، اور نیکی کی نیت پہ ایک ثواب. تو یہ چار ہو گئے. پانچواں عمل جس کا دس گنا ملتا ہے، کہ اگر نیکی کا کام کرو تو اللہ تعالیٰ اس کا دس گنا اجر عطا فرماتے ہیں. پھر اس کے بعد چھٹا عمل آ گیا، فرماتے ہیں وَعَمَلٌ بِسَبْعِ مِئَتٍ، ایک عمل ایسا ہے کہ اس کا اجر سات سو گنا. واہ، یہ کیا چیز ہے؟ فرمایا وَمَنْ أَنْفَقَ مَالَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ضَعُفَتْ لَهُ نَفَقَتُهُ الدَّرْهَمُ بِسَبْعِ مِئَتٍ، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، تو ایک درہم کے بدلے سات سو درہم کا ثواب. قرآن پاک میں فرما دیا کما صلی حبتن ام بتت سبا سنابل فی کل سنبلتن مئت حبا، ایک دانہ تھا، سات شاخیں، اور پھر ہر شاخ پر جو سٹی تھی اس سٹی کے اندر سو دانے، تو ایک کے کتنے بن گئے؟ سات سو. اب یہ چھ عمل ہو گئے، دو عمل موجبان، توحید پہ جنت واجب، شرک پہ جہنم واجب، دو بے امثالہما، گناہ جتنا کرے گا سزا ملے گی، نیکی کی نیت بھی کر لے گا تو ایک نیکی کا ثواب، پانچواں اگر نیکی کا عمل کر لیا تو دس گنا بڑا میں اجر ملا، چھٹا اگر اللہ کے راستے میں ایک درہم خرچ کیا تو سات سو درہم کا ثواب ملا. تو یہ چھ عمل ہو گئے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ساتواں عمل وہ عمل ایسا عمل ہے لا یعلم ثواب عاملہ الا اللہ، کہ اس عمل کے کرنے والے کے ثواب کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. چنانچہ یہ کون سا عمل ہے؟ فرمایا والصیام للہ عز و جل لا یعلم ثواب عاملہ الا اللہ عز و جل رواہ طبرانی فی الاوسط والبیہقی. سبحان اللہ. تو یہ روزہ کیسا عمل ہوا کہ اس کے ثواب کو اللہ کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں، اللہ ہی جانتا ہے. اور یہ دین میں رکھیں کہ بڑوں کی دین بڑی ہوا کرتی ہے. کوئی آدمی اس عاجز سے آ کے کہے کہ جی مجھے ضرورت ہے تو ہو سکتا ہے میں اس کو اپنی طرف سے 5-10 روپے دے دوں. کسی امیر بندے کے پاس چلا جائے تو وہ 2-4 ہزار دے دے گا. کسی اور وزیر کے پاس چلا جائے تو وہ اس کو ہو سکتا ہے 50 ہزار دے دے. کسی اور ملک کے بڑے کے پاس چلا جائے تو وہ ہو سکتا ہے اس کو 5-4 لاکھ دے دے. اور عرب ملک کے کسی بادشاہ کے پاس چلے جاؤ تو ملیون میں باتیں ہوتی ہیں وہاں. تو معلوم کہ جتنا رتبہ بڑھتا جا رہا ہے اتنی عطا بھی. تو کیا خیال ہے کہ جب رب کریم عطا فرمانے والے ہوں گے، لہو مقالید السماوات والارض، آسمان اور زمین کے خزانوں کی دنیا جس کے ہاتھ میں ہے، اس کی دین بھی تو پھر اس کی شان کے برابر ہوگی. اس لیے اس کا ثواب بندہ کوئی نہیں جانتا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس رمضان کا خوب اکرام کریں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں اور نیکی میں اپنے آپ کو لگائیں. اگر ہم اکرام کریں گے تو اس پر اجر ملے گا، اور اگر اکرام نہ کریں گے تو پھر اس کی سزا بھی بہت زیادہ. چنانچہ نزلت المجالس میں واقعہ لکھا ہے، رمضان کا احترام کرنا. فرماتے ہیں، رآ مجوسی ابنہ یاکل فی رمضان بحضرت المسلمین، ایک مجوسی نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ مسلمانوں کے سامنے رمضان میں کھا رہا ہے کوئی چیز. فضاربہ، اس کو غصہ آیا، اس نے اپنے بیٹے کے تھپڑ لگا دیا. وقال لم لم تحفظ حرمت المسلمین فی رمضان، تو نے کیوں مسلمانوں کے اس رمضان کے مہینے کی حرمت کا خیال نہ رکھا؟ مجوسی بیٹے کو تھپڑ مارا کہ تو نے رمضان کے کیوں نہ ادب کا خیال رکھا. فمات فی ذلک الاسبوع، وہ مجوسی اس ہفتے میں فوت ہو گیا. فرآ عالم البلد فی المنام، اس کو شہر کے ایک عالم نے خواب میں دیکھا. وہو فی الجنہ، وہ جنت میں تھا. فقال، اس نے کہا الست کنت مجوسیا، کہ تو مجوسی نہیں تھا. قال بلا، اس نے کہا ولیکن لما حضرت وفاتی، لیکن جب میری موت کا وقت آیا، ادرکنی اللہ بالاسلام لاحترامی شہر رمضان، اللہ نے موت کے وقت رمضان کا احترام کرنے کی وجہ سے مجھے کلمے پہ موت عطا فرما دی. تو احترام پر دیکھو کیا نعمتیں ملتی ہیں. اور اگر رمضان کا احترام نہ کیا اور اس کو غفلت میں گزارا، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر، دل ڈرتا ہے. حدیث پاک میں ہے، نبی علیہ السلام منبر پر چڑھنے لگے، فرمایا باعودہ، برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے پہلے تو کبھی ایسا نہیں دیکھا. فرمایا جبریل میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس نے اپنی مغفرت نہ کروائی، اور میں نے اس پر آمین کہہ دی. کیونکہ آپ نے ہر قدم پر اوپر قدم رکھتے ہوئے فرمایا تھا آمین، آمین آمین. اور دوسرا فرمایا برباد ہو جائے وہ شخص جس نے ماں باپ کو اپنی زندگی میں پایا اور اس نے اپنی بخشش نہ کروائی. میں نے کہا آمین. اللہ اکبر. تو بھائی اب ہمیں تو نہیں پتا کہ مغفرت ہوئی یا نہیں, اس لیے یہ جو 10 دن ہے نا یہ اعتکاف میں آ کر بیٹھے. اعتکاف عقوف سے نکلا ہے. عقوف کا مطلب ہوتا ہے جم جانا, چوکھٹ پکڑ کے بیٹھ جانا. بس ہم اللہ تعالی کے در کی چوکھٹ پکڑ کے بیٹھے کہ مولا بخشش کروانے کے لیے آئے ہیں, اپنے گناہوں کو دھلوانے کے لیے آئے ہیں, سخت دلوں کو نرم کروانے کے لیے آئے ہیں, تیری چوکھٹ پکڑ کر بیٹھے. ایک بھکاری ایک بڑے سخی کے دروازے پہ حاضر, اس امید کے ساتھ کہ دروازہ کھلے گا میرا کام بن جائے گا. اس لیے یہ جو رمضان یہ جو آخری 10 دن ہیں نا یہ بڑے اہم ہیں. حدیث پاک میں آتے ہیں من اخلص اللہ 40 یوما, جس نے 40 دن اخلاص کے ساتھ عبادت کے ساتھ گزارے اللہ تعالیٰ اسے ایسا نور دیتا ہے کہ اس کے قلب سے حکمت کے چشمے پھوٹتے ہیں. یہیں سے ہمارے اکابر نے چلہ نکالا. جو چلہ لگاتے ہیں نا وہ کوئی اپنی طرف سے نئی نکالی ہوئی چیز نہیں ہے, احادیث سے اس کا ثبوت ملتا ہے. یہ جو حدیث مبارکہ پڑھی اس میں نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا من اخلص اللہ 40 یوما, جس نے 40 دن گزارے. چنانچہ علماء نے لکھا کہ رمضان میں 40 دن پورے ہو جاتے ہیں. اب آپ سوچیں گے رمضان میں 40 دن کیسے, یہ تو 30 دن کا. انہوں نے فرمایا دیکھو بھائی 20 دن رمضان اور 10 دن جو اعتکاف ہے نا وہ دن الگ اور رات الگ. تو دن الگ اور رات الگ تو 20 یہ ہو گئے. بھائی اوور ٹائم بھی تو لگتا ہے نا بندے کا. فیکٹریوں میں ہم نے دیکھا اپنی ڈیوٹی 8 گھنٹے پوری کر دیں نا اور کام ابھی شفٹوں میں باقی ہو تو پھر دگنی پے پہ اس بندے کو روک لیتے ہیں, دگنی تنخواہ دیتے ہیں. 1 گھنٹہ کام کر کے 2 گھنٹے کا اجر پاتا ہے. سبحان اللہ. یہ اعتکاف والوں کی راتیں بھی اسی طرح ماشاء اللہ. تو 20 یہ اور 20 وہ تو 40 ہو گئے. چنانچہ اگر رمضان کے یہ ایام اچھے انداز سے گزارے اللہ وہ نور عطا فرمائے گا کہ انسان کے قلب سے حکمت کے چشمے پھوٹیں گے. اب اس میں ہمیں ایک چیز سیکھنی ہے, سادہ لفظوں میں بات سمجھائیں تاکہ ہر بندے کو سمجھ میں آ جائے کہ ہم نے ان 10 دنوں میں اللہ تعالی سے ایسا تعلق جوڑنا ہے جیسا بچے کا ماں کے ساتھ ہوتا ہے. اللہ تعالی سے کیسا تعلق جوڑنا ہے؟ جیسا بچے کا. بچے کا ماں کے ساتھ پتہ ہے کیسا تعلق ہوتا ہے؟ اس کا سب کچھ اس کی ماں ہوتی ہے. خوشی ہو تو رجوع ماں کی طرف, غم ہو تو رجوع, کچھ کوئی دینا چاہے تو ماں کی طرف پہلے دیکھتا ہے اشارہ ہے یا نہیں. ماں منع کر دے تو ہٹ جاتا ہے, ماں اشارہ کر دے تو لے لیتا ہے, اور ماں سے جدا نہیں ہو سکتا. چند منٹ ماں آنکھوں سے غائب ہو تو روتا ہے. کہیں بھی ہو ماں کو اٹھانا پڑتا ہے. ایسا ہی ہے نا. تو ماں سے جدا ہو کے بے قرار, خوشی ہو یا غمی رجوع ماں کی طرف. اور لطف اور مزے کی بات یہ کہ ماں مصروف ہے اور چاہتی ہے کہ بچہ کھیلے اور بچہ اس کے ساتھ چمٹا ہوا ہے اور کام نہیں کرنے دے رہا تو ماں 2 تھپڑ بھی لگائے تو تھپڑ کھا کے بھی چمٹتا ماں کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ بھی یہی چاہتے ہیں میرے بندو تمہارا تعلق میرے ساتھ ایسا ہی ہو. اللہ اکبر. تمہیں خوشی ملے رجوع میری طرف, تمہیں غم ملے رجوع میری طرف. تم مجھ سے جدا ہو کے ایسے بے قرار جیسے بچہ ماں سے جدا ہو کے بے قرار. اور اگر کوئی امتحان میں بھی میں تمہیں ڈال دوں تو جیسے بچہ تھپڑ کھا کے ماں سے لپٹتا ہے, میرے بندو تم اور مجھ سے لپٹو. کاش ہمارا ایسا تعلق ہمارے پروردگار کے ساتھ ہو جائے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ ہمیں کیسے حاصل ہوگا جب ہم ان 10 دنوں کو یکسوئی کے ساتھ تلاوت, عبادت, جو اعمال یہاں ہوں گے اجتماعی انفرادی, ان میں جڑیں اور اپنے دل کو ماں سوا سے فرق کر. بالخصوص باہر کی دنیا سے رابطہ منقطع کر رہے ہیں. آج کے دور میں ایک مصیبت آ گئی ہے جو دیکھنے میں چھوٹی سی ہے لیکن اس کا کتنا بڑا موٹا ہے. بلکہ میں اپنے دوستوں کو کہتا ہوں کہ انسانوں کی تاریخ میں شیطان کو کبھی اتنا فساد مچانے والا اسلحہ نہیں ملا تھا جتنا اب ملا ہے, اور اس کا نام ہے سیل فون. یہ چھوٹا سا ہوتا ہے, بڑی مصیبت ہے. اوہو, مسجد میں اعتکاف میں بھی یہ آپ کو چین سے نہیں بیٹھنے دے گا شیطان. اس کی وجہ سے فون آئیں گے, آپ فون کریں گے, میسیجز ہوں گے, اور اعتکاف میں اور ابھی رابطہ ٹوٹ نہیں رہا. تو جب رابطہ نہیں ٹوٹے گا تو ادھر رابطہ جڑے گا کیسے بھائی؟ تبتل کیسے حاصل ہوگا؟ اس لیے اس سیل فون کو ضرورت کے لیے استعمال کریں, جائز. ضرورت سے زیادہ اگر استعمال کریں گے تو نقصان دہ ہوگا. یہ بہت نقصان کی چیز ہے, مجبوراً رکھنی پڑتی ہے. گھر میں چھری رکھتے ہیں مگر احتیاط ہوتی ہے ہمیشہ, استعمال بھی کرتے ہیں تو احتیاط کے ساتھ, پکڑاتے بھی ہیں تو احتیاط کے ساتھ. یہ سیل فون اس قسم کی چیز ہے, بہت نقصان دہ چیز ہے. تو اس سے اس دوران اپنے آپ کو بچائیں. یہ نہ ہو کہ مسجد میں بیٹھے ہیں اور نماز کے اندر, اللہ حرم میں نماز پڑھ رہے تھے, ساتھ ایک عرب دوست کھڑا تھا نوجوان, دوسری رکعت میں بیل ہوئی, اس نے جیب سے فون نکالا اور کان سے لگا کے کہتا ہے صلی, پھر جیب میں ڈال لیا. ماشاءاللہ طواف کر رہے ہیں, ایک آدمی کو دیکھا وہ طواف کے اندر کارگزاری سنا رہا ہے. اب حجر اسود سے گزر رہے ہیں, اب مقام ابراہیم پہ پہنچ گئے, اب اتنے لوگ ہیں, مرد زیادہ ہیں, عورتیں کم ہیں, پسینہ آ رہا ہے, ہوا بند ہے, طواف کر رہا ہے اور طواف کے اندر کارگزاری. اللہ, حتیٰ کہ ملتزم سے لوگ لپٹ کے رو رہے ہیں اور ان کے ساتھ ایک بندہ کھڑا سیل فون سے, اب میں ملتزم پہ آیا ہوں, اب یہاں ہوں, اور وہ کارگزاری. یا اللہ, ایسی جگہوں پر بھی شیطان اس آلے کے ذریعے بندے کو رب سے غافل کرتا ہے. اس کو تو بیت اللہ کے دروازے کے اوپر کسی اور حالت میں پیش ہونا چاہیے تھا. اس لیے اس کا استعمال ان 10 دنوں میں بہت ضروری, جہاں ہو کہ گزارا نہ ہو سکے, نقصان کا اندیشہ ہو وہاں کریں, ورنہ اس کا استعمال اپنے آپ پر خود ہی آپ منع کر لیں. ویسے تو دل یہ چاہتا ہے, غصہ اتنا ہے اس کے اوپر, شراب کو کیوں حرام قرار دیا گیا؟ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ, ٹی وی کو کیوں حرام کہا ہمارے مفتی حضرات نے؟ اِثْمُهُمَا أَكْبَرُ, مجھے تو یہ سیل فون بھی اسی قبیلے کی چیز نظر آتی ہے, آگے کچھ نہیں کہہ سکتا. تو ان 10 دنوں میں اس کے فتنے سے بچیں. ایک اور بھی فتنہ ہے, آپس میں مل کے نا ایک دوسرے کے ساتھ حال آواز, ذرا وقت ملا ایک دوسرے کے ساتھ باتیں نہیں کرنی. خیر کی بات کرنا, دعوت, وہ الگ چیز ہوتی ہے, یہ احوال خیر کار گزاری ایک دوسرے سے، 10 دن میں کوشش یہ کریں اپنے آپ کو اپنے اللہ کے ساتھ مشغول رکھیں، اس کی کوشش کر لیں، پھر دیکھیں یہ 10 دن کتنے برکت کے باعث بنیں گے، اس 10 دن کی اتنی برکتیں ہیں رمضان کی، سبحان اللہ. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، اگر اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کو عذاب دینا ہوتا تو اس امت کو سورہ اخلاص اور رمضان کی نعمت عطا نہ فرماتے. اللہ تو بھائی اس وقت کو ہم غنیمت سمجھ کے، ایسا نہ ہو کہ ہم غفلت میں وقت گزار بیٹھے. وقت تو گزر جائے گا، اور یہ رمضان کا مہینہ تو مجھے ایسے لگتا ہے جیسے ہاتھ میں مچھلی پکڑی ہو نا کسی نے اور ہاتھ سے وہ نکل جائے. لڑکپن میں ایک دفعہ یہ واقعہ پیش آیا تھا، ہم ایک جگہ گئے تھے تو کچھ لوگ فشنگ کر رہے تھے، انہوں نے ایک بڑی ساری مچھلی پکڑی، جب دیکھا کہ ایک گیسٹ مہمان بھی آیا ہوا ہے تو انہوں نے، میرے بڑے بھائی تھے ان کو دکھائی، بھائی نے مجھے پکڑا دی. اب عمر تو چھوٹی تھی، کوئی 7ویں 8ویں کلاس کا بچہ تھا، وہ زندہ مچھلی تھی ابھی تازہ پکڑی گئی تھی اور دریا کے کنارے ہی کھڑے تھے، انہوں نے میرے ہاتھ میں پکڑائی، جیسے میں نے ہاتھ میں لی وہ جو ہلی اور سیدھا پانی میں ہاتھ سے ہی نکل گئی. وہ مجھے تو ہر دفعہ رمضان ایسے ہی نظر آتا ہے، ہر دفعہ انتظار میں ہوتے ہیں رمضان آئے گا، یہ کریں گے یہ کریں گے، اور پتہ چلتا ہے کہ آج 20 دن گزر گئے، اب 10 دن رہ گئے، اب یہ 10 دن گزرنے کا بھی پتہ نہیں چل رہا. یہ ایسی چیز ہے، نکل جاتا ہے ہاتھوں سے. اس لیے اس وقت کے ایک ایک منٹ کی قدر کریں، دن ہو یا رات ہو برابر ہے، بلکہ آخری عشرے کی راتیں اور زیادہ اہمیت کی حامل ہیں. اور اگر غفلت میں وقت گزر گیا تو پھر تو اللہ اکبر، بہت کم نصیبی کی بات ہے. اللہ اکبر. ایک حدیث پاک ہے، دل کے کانوں سے ذرا سنیے گا. روی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال بمنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے اور آپ منا میں تھے جب آپ نے یہ بات فرمائی، نبی علیہ السلام نے یہ بات بتلائی. کیا بات بتلائی؟ اذا کان یوم القیامت بینما انا واقف عند المیزان، قیامت کا دن ہوگا اور میں میزان کے پاس کھڑا ہوں گا. فیوتا بشاب من امتی، میری امت کے ایک نوجوان کو لایا جائے گا. والملائکۃ یضربونہ وجہا ودبرا، اور ملائکہ اس کے منہ پہ تھپڑ مار رہے ہوں گے اور اس کے پیٹھ پہ چابک لگا رہے ہوں گے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میری امت کا نوجوان اس طرح پیش کیا جائے گا، ملائکہ اس کو تھپڑ مارتے ہوں گے، چابک لگا رہے ہوں گے. والملائکۃ یضربونہ وجہا ودبرا فیتعلق بی، اور وہ نوجوان آ کر میرے ساتھ چمٹ جائے گا. اللہ اکبر. وہ نوجوان آئے گا، فرشتے اسے مار رہے ہوں گے، اور جب وہ میرے پاس پہنچے گا فیتعلق بی، وہ نوجوان میرے ساتھ آ کر چمٹ جائے گا. وہ یقول، اور یہ کہے گا، یا محمد المستغاث المستغاث بکا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری مدد کیجئے، میری مدد کیجئے. فاقول، میں یہ کہوں گا، یا ملائکہ ربی ما ذنبہ، اے میرے رب کے ملائکہ اس کا کیا گناہ ہے؟
یا ملائکت ربی ما ذنبہو، اے میرے رب کے ملائکہ اس کا کیا گناہ ہے؟ فیقولون، تو وہ یوں کہیں گے، ادرک شہر رمضان فاصل اللہ فی، اس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس نے اس میں گناہ کیا، ولم یتوب، اور توبہ بھی نہ کی، فاخذہ اللہ فجأتا، اللہ نے اچانک اس کو موت دے دی. فاقول، میں اس نوجوان سے کہوں گا، هل قرأت القرآن، اے نوجوان کیا تو نے قرآن پڑھا؟ فیقول، اور وہ یہ کہے گا، تعلمتہ ونسیتہ، میں نے پڑھا تھا اور میں بھول گیا. فاقول، میں یوں کہوں گا، بئس الشاب، بئس الشاب، کتنا برا نوجوان، کتنا برا نوجوان، انت تو ہے. فلا ہو یترکنی ولل ملائکہ تو یترکونہ، نہ وہ نوجوان مجھے چھوڑے گا اور نہ فرشتے اس نوجوان کو چھوڑیں گے. نوجوان مجھ سے لپٹا ہوگا، فرشتے اس کو گھسیٹ رہے ہوں گے، کیسا منظر ہوگا. اللہ اکبر، اللہ کے حبیب کے ساتھ وہ نوجوان لپٹا. کہتے ہیں نا، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، کیا منظر ہوگا. ایک طرف جہنم ہوگی اور فرشتے اس کو گھسیٹ کے جہنم میں ڈالنے کے لیے لے جا رہے ہوں گے، اور یہ اس وقت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو چمٹا ہوا ہوگا. اللہ اکبر. فرماتے ہیں، فلا ہو یترکنی ولل ملائکہ تو یترکونہ، نہ وہ مجھے چھوڑے گا اور نہ فرشتے اسے چھوڑیں گے. ثم اشفع له من اللہ تعالی فاقول، پھر میں اس کی شفاعت کروں گا اللہ کے سامنے اور یوں کہوں گا، الہی شاب من امتی، اللہ کے نبی ہے نا، دل تو ماں کا دل دکھتا ہے بچے کو اس حال میں دیکھ کے، یہ تو رحمت للعالمین ہے، یہ تو رؤوف الرحیم ہے، یہ تو اللہ کے محبوب ہے، یہ تو شافع روز جزا ہے. فرماتے ہیں، میں اس کو دیکھ کر اس کی شفاعت کروں گا، فاقول، اور یوں کہوں گا، الہی شاب من امتی، اللہ میری امت کا ایک نوجوان ہے. فیقول اللہ تعالی، اللہ فرمائیں گے، ان لہ خصما قویا یا احمد، اے احمد، اس کا فریق مخالف بڑا سخت ہے، بڑا قوی ہے، اس کا جو فریق مخالف ہے. فاقول، میں پوچھوں گا، ومن خصمہ یا رب حتی ارضیہ، کون اس کا فریق مخالف ہے، میں اس کو راضی کر دیتا ہوں. فیقول اللہ تعالی، اللہ تعالی فرمائیں گے، خصمہ شہر رمضان، اس کا فریق مخالف رمضان کا مہینہ ہے. فاقول، میں یہ کہوں گا، انا بریء ممن خصمہ شہر رمضان، میں بریء ہوں اس بندے سے جس کا فریق مخالف شہر رمضان ہے. وَمَنْ يَشْفَى لِمَنْ لَمْ يَعْرِفْ حُرْمَةَ رمضان، میں کیسے شفاعت کروں جس کو رمضان کی حرمت کا پتہ ہی نہیں. فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اَنَا بَرِيْءٌ مِمَّنْ أَنْتَ بَرِيْءٌ مِنْهُ، میرے محبوب، آپ اس سے بری، میں بھی اس سے بری. اتنا کہنے کے بعد، فَيَنْطَلِقُ بِهِ إِلَى النَّارِ، اس کو گھسیٹ کر جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ رب العزت ہمیں رمضان مبارک کے اس مہینے کی صحیح معنوں میں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کیا تھا کوتور پر، کہ اے اللہ، جو تجلی آپ میرے اوپر فرماتے ہیں، کیا دنیا میں کسی اور پر بھی یہ تجلی ہوگی؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، ہاں، میں اپنے محبوب کی امت کے روزے داروں پر افطار کے وقت تجلی ان کے دلوں پر فرمایا. یہاں پہاڑ پہ تجلی تھی، میں افطار کے وقت ان کے دلوں پہ تجلی فرمایا کروں. اللہ یہ رمضان کا مہینہ ہے. اور ویسے بھی دستور ہے بھائی کہ جب کسی بڑے سے ملاقات کرنی ہو انتظار میں بیٹھنا ہوتا ہے, منسٹر سے ملاقات, کسی چیئرمین سے ملاقات, گھنٹوں انتظار میں بیٹھنا ہو. یہ جو اعتکاف ہے نا, اللہ نے آپ کو انتظار گاہ میں بلا لیا, آ جاؤ میرے بندو, 10 دن میرا انتظار کر لو, تم جو دل میں تمنائیں رکھتے ہو میں پروردگار تمہاری تمناؤں کو پورا کر دوں گا. ماں اپنے بچے کو جب اچھا لباس پہنانا ہوتا ہے نا تو نہلاتی ہے, غسل دیتی ہے, جسم کی میل اتار دیتی ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی رمضان کا مہینہ ایسا ہی بنایا کہ اس میں روزوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ دلوں کی میل اتار دیتے ہیں, پھر اسے اپنے قرب کی پوشاک عطا فرما لیتے. بس ہم اس میں اللہ سے اللہ ہی کو مانگے, میرے اللہ ہمیں اپنے بندوں میں شامل فرما لیتے. دن رات ماہ و سال سے آگے نہیں گئے, دن رات ماہ و سال سے آگے نہیں گئے, ہم بھی تیرے خیال سے آگے نہیں گئے. دن رات ماہ و سال سے آگے نہیں گئے, ہم بھی تیرے خیال سے آگے نہیں گئے. دنیا نے تجھ سے مانگا ہر روز کچھ نیا, ایک ہم تیرے سوال سے. اللہ آپ سے آپ ہی کو مانگتے ہیں. دنیا نے تجھ سے مانگا ہر روز کچھ نیا, ایک ہم تیرے سوال سے. بس آپ کو مانگنے آئے ہیں, اے اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرما دیجئے اور ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائیے. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين سبحان ربي العلى وهاب الله المصلى على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد المبارك وسلم. اے مالک ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, خطاؤں سے درگزر فرما, اے وہ کی بردہ پوشی فرما, اے رب کریم ہماری حاضری کو قبول فرما. اے اللہ نیک لوگ اپنی نیکیوں کو لے کر آئے ہیں, ہم وہ گناہگار بندے ہیں اپنے میلے دلوں کو لے کے آئے, اپنے کوٹے دلوں کو لے کے آئے ہیں. اے رب کریم آپ کو منانے کے لیے آئے ہیں, آپ سے تعلق جوڑنے کے لیے آئے ہیں. اے اللہ ہم آپ کا بننا چاہتے ہیں. اے اللہ ہم نے آپ کے پیارے بندوں سے سنا ہے کہ جو دنیا میں اللہ سے دوستی لگانے کی کوشش کرے گا آپ اس کو قیامت کے دن دشمنوں کی قطار میں کھڑا نہیں کریں گے. اے اللہ ہم آپ سے دوستی کرنے کے لیے حاضر ہیں, قبول کر لیجئے, قبول کر لیجئے, قبول کر لیجئے. اے اللہ قیامت کے دن دشمنوں کی قطار میں کھڑا نہ کیجئے, اپنے بخشش کیے ہوئے گنہگار بندوں کی قطار میں شامل فرما لیجئے. اے رب کریم ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما. اے اللہ ہماری اے اللہ ہمیں صحیح آداب کے ساتھ وقت گزارنے کی توفیق عطا فرما. رب کریم جو مانگا عطا فرما, جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تولينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.